सदा रंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
अदबी मुजल्ले सदा रंग के एक और शुमारे के साथ असद नजीर हाजिर है और सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। हमारे इस मुजल्ले की सौती झलकियां रूबरू शायर तौकीर अब्बास साहब से मुकालमा।
ये तबीयत का मिलान है, अगर गजल की तरफ ज्यादा रवारत कहने लग जाती होती तो मैं नज़्म कहने लग जाता।
कलाम शायर बज़ुबान शायर जनाब अल्ताफ तिर्मिज़ी अपनी चंद गजलें सुनाएंगे।
मैं अब लतीफ हवाओं से भी हूँ खौफ ज़दा, मैं एक चट्टान था जब तक वो मेरे साथ रहा। कई जवाब थे और सभी इख्तियारी थे, एक इम्तिहान था जब तक वो मेरे साथ रहा।
तफ़ीम गालिब दीवान गालिब की दो मुख्तसर गजलों की तशरीह डॉक्टर सरफराज खान न्याजी की ज़बानी।
हसद से दिल अगर अफसुर्दा है गर्मे तमाशा हो के चश्मे तंग शायद कसरते नजारा से वाह हो। गालिब की गजल नंबर 119। काबे में जा रहा तो न दो ताना क्या कहें, भूला हूँ हक सोहबते अहले कुनश्त को।
आखिर में इस्मत चुगताई का मुख्तसर अफसाना घूंघट खालिद हमीद सुनाएंगे।
दुनिया हुस्न की दीवानी है और आप हुस्न से नाला, बद मजाकी की है वो मगरूर है दबी जबान से कहा। कैसे मालूम चुप के कोई सबूत नहीं, मगर हुस्न जाहिर है मगरूर होता है और काले मियाँ किसी का गुरूर झेल जाएं ये नामुमकिन।
ये थी हमारे इस मुजल्ले की सौती झलकियाँ।
वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू में तवील दौरानिये की नशरियात मीडियम वेव 972 और 1539 किलोहर्ट्ज़ पर आप रोजाना सुन सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान, जनूबी एशिया और पूरी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, हालात हाजरा और आम दिलचस्पी के फीचर, तवील दौरानिये के मुजाकरे, अहम खबरों के तज्जियाती जायजे और मैगजीन प्रोग्राम शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहती है। हमारे इन प्रोग्रामों में खबरों के अलावा सेहत, खवातीन और नौजवानों के मसाइल, तालीम, अमरीकी जिंदगी और आम दिलचस्पी के लातादाद मौजूदात पर फीचर्स और इंटरव्यूज शामिल होते हैं। मुबस्सरीन और तज्जियाकारों के साथ साथ आप भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। पाकिस्तान से मुफ्त टेलीफोन इस नंबर पर किया जा सकता है 0800-777-789। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए 0800-777-789।
हमारे इस अदबी मुजल्ले का आगाज हस्ब मामूल एक तफसीली मुकालमे से हो रहा है। आज हमारे रूबरू हैं जनाब तौकीर अब्बास। अब्बास साहब यकीनन नई नस्ल के नुमाइंदा शायर हैं, ज्यादातर नज़में कहते हैं मगर कभी कभार गजलें भी कह लेते हैं। नज्म गो शायरों में मजीद अमजद से बहुत मुतासिर हैं। तौकीर अब्बास साहब से उनकी अपनी शायरी के अलावा नज्म गो शुआरा के बारे में भी तफसील से बात हुई। आइए सुनते हैं जनाब तौकीर अब्बास से उनकी अपनी शायरी की बातें।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि मैंने गजल पर कोई पाबंदी लगाई हो, गजल हो जाती है तो बड़े शौक से लिखता हूँ, वरना मेरी जो फिक्र का ऐसा इजहार है वो नज्म में होता है। गजल भी साथ साथ चल रही है, हो जाती है तो उस पर पाबंदी नहीं, यानी ये नहीं कि नज्म जो होने की हैसियत से मैं कोई वो गजल पर पाबंदी लगाऊं। ये तबीयत का मिलान है, अगर गजल की तरफ ज्यादा रवा रहती तो मैं गजलें कहने लग जाती हूँ, नज्म की तरफ होती तो मैं नज्म कहने लग जाता हूँ। झंग में पैदा हुआ और झंग के वो स्कूल की जो जिंदगी थी वहाँ शेर सिखन महफिल जमा करती थी, तो वहीं से कहीं से ये कोई अंदर ही लहर मौजूद थी जो बाद में आकर शायरी में मुंतलिब हो गई।
ये फरमाइए कि 1999 में आपने शायरी का बाकायदा आगाज किया, तो एक लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि आप 21वीं सदी के शायर हैं, तो ये जो शायरी का क्या ये तकसीम मुनासिब होगी कि हम ये कहें कि ये 20वीं सदी से इनका ताल्लुक है या आपका ताल्लुक 21वीं सदी से
है? देखें जी, अब बात जो है ये अगर उस तनाजु में आप सवाल कर रहे हैं कि जिस वक्त मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद, अल्ताफ खानहाली वगैरह तनकीद लिख रहे थे तो हमने इस तरीके से तकसीम का, आप जो जबान और बयान की नए सांचे सामने आए اس میں اور جو زبان کے نئے نظریات ہیں، تنقید کے نئے نظریات ہیں، اب لنگوسٹکس جو ہے، لسانیات جو ہے وہ باقاعدہ فلسفے میں قدم رکھ چکی ہے، تو اب جو ہے یہ کسی بھی طرح مناسب نہیں کہ ہم انہیں اس طریقے سے ان ادوار میں رکھ کے تقسیم کریں. وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو اس طریقے سے تقسیم کریں تو پھر غالب کہاں رہتا ہے؟ غالب تو آج بھی اسی طریقے سے زندہ جاؤنا ہے. اور پھر شمس الرحمان فاروقی صاحب نے جو کام کیا ہے میر تقی میر پر اور اس کے اشعار کی جو جہاد بیان کرتے چلے گئے ہیں، وہ تو بالکل آج کی آپ میر تقی میر کا دور دیکھیں، اس وقت جو زبان مستعمل تھی وہ تو بہت عجیب زبان تھی. وہ اس دور کی نثر پڑھتے ہیں تو نثر پڑھتے ہوئے ہمیں بہت ٹھوکریں لگتی ہیں. تو لیکن میر تقی میر تو وہ شاعر تھا جو آنے والے زمانوں کی زبان کی چاپ سن رہا تھا. اور وہ شعر کہہ رہا تھا، میر اور نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب پیچھے، یہ کون سی زبان تھی؟ آج کی زبان ہے نا. اور شعر آج بھی اسی طریقے سے ویلڈ ہے، آج بھی ہم اس شعر سے طریقے سے لطف لیتے ہیں. کیا ہم اس شعر کو آج سے 200 سال پہلے کا کہہ سکتے ہیں؟ غالب کے جو اشعار کی جو اب پرتیں سامنے آ رہی ہیں، تو زبان کے نظریات بدلنے سے بہت سارے جو ہے سسٹم، بہت سارے جو ہمارے اندر موجود بت تھے وہ بت گر چکے ہیں. اچھا، پاکستان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی نظریے کو قبول کرنے میں تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں. پہلے اس نظریے کو پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اپنی روایت کے ساتھ جوڑتے ہیں، جو اس سے ہماری روایت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں ہم انہیں قبول کر لیتے ہیں اور باقی کو رد کرنے میں اپنی توانائی صرف کر دیتے ہیں. اچھا، یہ اس وقت جب ہم رد کر رہے تھے تب تک جو ہے خاص طور پر یورپین ممالک میں اور امریکہ میں اور جو ایڈوانس کنٹریز ہیں وہاں بہت سارے نئے نظریات آ چکے ہوتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے ایک طرح سے فراخ ملی اپنا لی ہے اور ہم ابھی تک اسی روایت کے کھوبے میں خود ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس شاعری کو جو ہے یا آنے والے دور کی شاعری کو ہم کسی طریقے سے مختلف کر سکیں. یہ تو ایک زمانے میں ایک شاعر ہوتا ہے جو یکسر لوگوں سے، دیگر لوگوں سے مختلف ہوتا چلا جاتا ہے.
میں نے یہ سوال صرف اس غرض سے کیا تھا کہ اب 21ویں صدی میں جو ابلاغ کے طریقے ہیں وہ خاصے تبدیل ہو گئے ہیں. مطلب 20ویں صدی کے نصف حصے سے شروع کیجئے تو مشاعرے تھے، ادبی محافل تھیں، ادبی رسائل تھے، بے تحاشا اس میں لوگ چھپتے تھے، متعارف ہوتے تھے. اب الیکٹرانک میڈیا کا دور آ گیا، اس کے بعد پھر یہ سوشل میڈیا کا دور آ گیا. اب جو ترسیل اور ابلاغ کے ذرائع ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں. اسی طرح اب جو موضوعات ہیں شاعری کے، جو آپ لوگوں کی فکر ہے، جو آپ کا انداز ہے، وہ اس دور کے شاعروں سے نسبتاً مختلف ہے. آپ کے یہاں آگہی زیادہ ہے، ادراک زیادہ ہے، معلومات زیادہ ہیں. پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک شکایت عام لوگوں کو ہوتی ہے، ممکن ہے آپ اتفاق کریں یا نہ کریں، کہ آج کل جو موضوعاتی شاعری ہے، یعنی جو دیکھا اس کو فوری طور پر اس کا اظہار کر دیا اور اس کے اندر کوئی بہت گہرائی جو ہے اس میں کمی ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ اتنے حالات ہیں ارد گرد کے، ماحول کے، دنیا کے، اپنے محلوں کے، اپنے علاقوں کے. تو اس لحاظ سے میں نے پوچھا تھا کہ یہ خاصا ماحول تبدیل ہو گیا.
دیکھیے، میں آپ کو نا ایک بہت عجیب و غریب بات بتانے چلا ہوں.
جی،
وقار کے ایک شاعر تھے ناصر شہزاد، نے مجید امجد کی حیات اور کائنات پر ایک خاصی ضخیم کتاب لکھی. مجید امجد کی شاعری پر بھی اور ان کی بایوگرافی بھی تھی اس میں، کافی سارا انہوں نے لکھا. تو میری ان سے زندگی میں ایک ملاقات ہوئی اور وہ ملاقات مسلسل آمنے سامنے میز پر بیٹھے ہوئے 12 گھنٹے کو محیط ہے وہ ملاقات.
جی،
اور انہوں نے بہت ساری باتیں کی. تو میں نے مرحوم سے پوچھا کہ حضور، یہ فرمائیے، اگر مجید امجد یہ ساہیوال میں نہ ہوتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایسی شاعری کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یار، ایک بات میں بتاتا چلوں، یہ ناصر شہزاد صاحب نے فرمایا.
جی،
کہ مجید امجد اتنا بڑا جینیس شاعر تھا، صرف یہ ہوتا کہ اگر مجید امجد ساہیوال میں نہ ہوتے تو ہڑپے کا قصبہ جیسی نظم نہ ہوتی ان کے پاس، یہ نہر والی نظم نہ ہوتی، 20 برس سے توسیع شہر والی نظم نہ ہوتی، یہ چند اور نظمیں نہ ہوتی. اگر وہ لاہور میں ہوتے تو وہ صرف نظم کا جو ہے سناریو بدلتا، لیکن وہ جو کچھ بھی تخلیق کرتے وہ اتنا ہی بڑا ہوتا جتنا وہ ساہیوال میں جن موضوعات پر انہوں نے لکھا ہے. اور پھر انہوں نے مجھے بس اسٹینڈ کی مثال دی، جو ان کی شعرا پاک نظم ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت کی نظم ہے جب وہ لاہور میں تھے، بس اسٹینڈ پر جب ٹریفک کے مسائل درپیش تھے اور میں کہیں جانا تھا، تو اس وقت انہوں نے یہ نظم سوجی تھی. وہ نظم آپ دیکھو، موضوع مختلف ہو گیا ساہیوال کے حوالے سے، جتنی ان کی نظمیں ہیں ان سے یہ نظم یکسر مختلف ہے. بڑے شہر کے مسائل کو احاطہ کرتی ہوئی یہ نظم ہے، لیکن اس میں وہی بڑا پانا اور وہی عظمت مجید امجد کی جو تھی شروع سے ہی تو جھلکتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا آدمی جہاں پر بھی بیٹھا ہے اور جس ماحول میں بھی بیٹھا ہے وہ یقیناً اپنے دور سے بھی، اپنے معاصر ادب سے بھی پوری طریقے سے آگاہ ہوتا ہے. مجھے اگر میں شاعری کر رہا ہوں یا ادب سے وابستہ ہوں تو مجھے کم از کم یہ تو پتا ہونا کہ لاہور کے ایک گوشے میں بیٹھا ہوا حسن عباسی کیا کر رہا ہے، اور فتین رضا جو ایک عام سے پرچے میں کام کرتا ہے وہ کیا لکھ رہا ہے، شناور اسحاق جو ایک گاؤں کے اسکول میں بیٹھا پڑھا رہا ہے وہ کیا لکھ رہا ہے. مجھے اس کی آگاہی ہوگی تو میں ان سے مختلف ہونے کی کوشش کروں گا. اور باقی رہی ادب کی بات کہ بالکل ایک گہرائی سی آ گئی، گہرائی نہیں رہی، تو اس کے پیچھے اہم مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے کتاب سے دوری ہو گئے. پاکستان کے حالات یہ ہیں کہ پاکستان میں ایک مزدور کی جو دہاڑی ہے وہ 300 روپے ہے، اور کتاب کی جو ایک عام سی کتاب چھپتی ہے اس کتاب کی قیمت 600 روپے ہوتی ہے. اب مزدور اور مزدور کا بچہ تو کتاب سے مکمل طور پر دور ہو گیا، باقی رہا میڈیوکر فیملی، ان کے بچے جو ہیں وہ سلیبس کی کتابیں بمشکل افورڈ کر پاتے ہیں. اس لیے کتاب جیسی عیاشی جو ہے، جو ادب خاص طور پر ادب کی، یہ اب عام فیملی سے دور ہوتا جا رہا ہے. اس لیے جو لوگ سامنے آ رہے ہیں میرے جیسے طبقے کے لوگ، ان کی دس برس سے کتاب تو دور، اور یقیناً وہ شاعری بھی ویسی کریں گی جو عام ایک فٹ پاتھ پر بکنے والی کتاب سے جو کچھ انہیں دستیاب ہوتا ہے وہی غزل پڑھ کر، وہی عامیانہ غزلیں پڑھ کر وہی غزل لکھیں گے جو کہ لکھی جا رہی ہے. اس کے پیچھے جو سوچ کا عمل ہے وہ نظر نہیں آتا. اور میرا یہ انداز ہے کہ اس وقت غزل کہنے والوں کی جو اکثریت ہے پاکستان میں، انہیں بالکل یہ نہیں پتا کہ انہیں کہنا کیا ہے. اس کی وجہ سے بھی کچھ ہے وہ خاص طور پر غزل کی شاعری متاثر ہو رہی ہے.
جناب توقیر عباس سے گفتگو جاری ہے، یہ اعلان سن لیجئے اور اس کے بعد اسی مکالمے کا بقیہ حصہ.
وائس آف امریکہ، ایک مکمل سوشل میڈیا، ہمارے اور آپ کے درمیان رابطے کے سبھی ذرائع، یعنی ریڈیو، ویڈیو، ٹی وی، ویب اور فیس بک. تازہ ترین خبروں، معلومات اور اطلاعات کی مسلسل ترسیل کے لیے وائس آف امریکہ ہفتے کے 7 دن اور 24 گھنٹے آپ کی نظروں میں اور آپ کی پہنچ میں.
اس اعلان سے قبل آپ جناب توقیر عباس کی گفتگو سن رہے تھے. سلسلہ کلام جہاں سے منقطع ہوا تھا وہیں سے جوڑتے ہیں. جناب توقیر عباس کہتے ہیں،
دیکھیں ان دنوں 2 پرچے آئے ہیں، میں دونوں خرید کر پڑھ رہا ہوں. آج کل اجرا آیا کراچی سے، تفسیر آیا تازہ، دونوں خاصے زخیم پرچے ہیں. علی محمد فرشی کا پرچہ آتا ہے سمبل، سال میں ایک ہی صحیح، لیکن ان سے بھی کچھ نہ کچھ واقعیت ہو جاتی ہے، کافی لوگ اس میں چھپے ہوتے ہیں، افسانے بھی ہیں ہوتے ہیں، تنقیدی مضامین بھی ہوتے ہیں، غزل بھی ہوتی ہے، نظم بھی ہوتی ہے. اچھا، ان پرچوں کے علاوہ آپ جو یہ سوشل ویب سائٹ ہے فیس بک پر، اب اس پر تو میرا خیال ہے کہ سینکڑوں شعراء ادباء تو موجود ہیں وہاں پر، اپنی تخلیقات لگاتے رہتے ہیں. وہاں پر بھی کبھی کبھار چکر لگا کر اگر وہاں کمنٹس نہیں کر آتا، لیکن وہاں چیزیں تو دیکھ آتا ہوں نا کہ کون کیا کر رہا ہے، اس وقت وہ سوچ رہا ہے، فلاں آدمی کیا سوچ رہا ہے. جب تک یہ آگاہی ہمیں حاصل نہ ہو، میرا نہیں خیال کہ ہم کوئی غزل کو یا نظم کو یا ادب کو کوئی بڑھاوا دے سکے. نیٹ جو ہے اب وہ بڑا سورس بنتا جا رہا ہے پاکستان میں بھی، تو لوگ گھروں پہ بیٹھے ہوئے بہت سارا میٹر وہ پڑھ رہے ہیں، آسانی سے دستیاب ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مثبت تبدیلی جو آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ وہ یورپین لٹریچر سے بھی کچھ آگاہ ہوتے جا رہے ہیں، یعنی انگریزی ادب، میری مراد ہے انگریزی ادب سے.
اچھا یہ فرمائیے کہ لاہور میں آپ کا قیام ہے، لاہور ظاہر ہے کہ ہمیشہ سے ادبی سرگرمیوں کا مرکز رہا، بڑی بڑی تحریکیں، بڑے بڑے محفلیں، بہت بڑے بڑے لوگ، تو آج کل کیا احوال ہے لاہور کا؟
دیکھیں جی، لاہور کا پوچھیں تو غزل میں تو یہاں مجھے جو ہے 3-4 لوگ بہت اہم نظر آتے ہیں.
مثلا
لاہور کے حوالے سے غزل میں خاص طور پر، ایک تو شاہین عباس ہیں، دوسرے شناور اسحاق ہیں، تیسرے حسن عباسی ہیں، ٹھیک ہے، چوتھے عباس تابش صاحب ہیں. یہ ایک بہت بھرپور غزل جسے کہتے ہیں، یہ چاروں مختلف قسم کی غزل کہہ رہے ہیں. ویسے تو یہاں میرا نہیں خیال کہ لاہور میں سینکڑوں شاعر ہیں، واجد امیر صاحب ہیں وہ اچھی غزل کہہ رہے ہیں، لیکن بات یہ کہ ایک خاص اپنا ایک لب و لہجہ بنا لینا کہ ادھر شیر کان میں پڑے اور ادھر اپنے خالق اعلان کرنے لگے, یہ نوبت جو ہے اب بیشتر شعرا میں نہیں رہی. لاہور میں ہم شعر سنتے ہیں, میں اول تو مشاعرے میں جاتا نہیں, دو سال میں, ایک سال میں, تین سال کے بعد کبھی چلا گیا تو چلا گیا, ورنہ میں تو جاتا ہی نہیں. تو پرچوں میں جو غزلیں آ رہی ہیں یا ادھر ادھر کبھی اتفاق سے کسی مشاعرے میں جانا ہو تو وہ ایک ہی شخص کی لکھی ہوئی شاعری محسوس ہونے لگتی ہے, کہیں پر بھی ان کے اندر ایک وہ تخلیقی پن نظر نہیں آتا. بس ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے یہ کافی ان کے ہاتھ چڑھا ہوا تھا اور انہوں نے اس کافی کی وہ ٹانگ میں رسا ڈالا اور گھسیٹتے چلے گئے.
اچھا یہ فرمائیے کہ تھوڑی سی بات آپ کی شاعری پہ, آپ نے ذکر کیا ابتدا میں کہ آپ نظم گوئی کی طرف زیادہ مائل ہیں, تو اردو شاعری میں, جدید اردو شاعری کی بات میں کر رہا ہوں, کہ دو اسکول تھے, ایک جوش ملی آبادی والا تھا اور دوسرا نون میم راشد اور میرا جی والا, تو آپ کس سے قریب ہیں؟
میں صحیح بتاؤں, میں نے جوش صاحب کو بہت غور سے پڑھا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ نظم میں کہیں اپنا نام قائم رکھ پائیں گے. وہ اگر زندہ رہیں گے جوش صاحب تو اپنی وہ یادوں کی برات کی وجہ سے اور جو انہوں نے مرثیے لکھے, اور مرثیے میں بھی حسین اور انقلاب جیسا شاہکار مرثیہ انہیں ہمیشہ زندہ اور دوام انہیں ہمیشہ زندہ رکھے گا. باقی رہے نظم کے باقی جو دیگر لوگ ہیں, نومیم راشد ہے, میرا جی ہے اور فیض صاحب ہیں, مجید امجد ہیں,
جی
یہ چار وہ لوگ تھے جو نظم کے ایک قسم کے بانی مبانی تھے, بنیاد گزاروں میں تھے. اچھا ان کے ساتھ ایک معاملہ ہوا, وہ فیض کا تو خیر ان تین کی لسٹ میں نام بھی نہیں آ سکتا, لیکن جب ہم ان تین لوگوں کی بات کرتے ہیں, مجید امجد اور میرا جی اور یہ نومیم راشد, تو ایک بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ راشد صاحب جو ہیں وہ واقعی ان کے یہاں تنوع بہت زیادہ ہے, ان کے پاس موضوعات بہت اعلیٰ ہیں, بہت اچھے ہیں. صرف ایک بلکہ دو باتیں ان کے یہاں جو ہیں وہ یہ, ایک تو مشرقی فکر جو سیاسی حالات تھے وہ اگر ان کی بنیادوں سے نکال لیے جائیں تو ان کی نظمیں ختم ہو جاتی ہیں, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ چونکہ ترقی پسند تحریک میں بھی شامل رہے, انقلابی تحریکوں میں بھی شامل رہے, تو ان کے یہاں ایک تھوڑا سا کہیں نہ کہیں معاملہ یہ آ جاتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اپنی نظم میں ایک لمحہ ایسا بھی آ جاتا ہے کہ کسی کسی نظم میں جب وہ اپنی تخلیق سے دستبردار ہو کر مقصدیت کی طرف آ جاتے ہیں, مقصدیت کی چھڑی لے کر وہ نظم کو اپنی مرضی سے ہانک لیتے ہیں, یہ ان کے ہاں کہیں نہ کہیں کمی آ جاتی ہے. اب رہے میرا جی, میرا جی پر یہاں اتنا کام نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا, اگر سے دو کتابیں بہت اچھی چھپ کر آئی ہیں مارکیٹ میں, لیکن وہ بھی میرا جی کی شخصیت پر زیادہ ہیں, ان کے کام پر کم نظر آتی ہیں. میرا جی کے حالات جیسے بھی ہوں, شاعر وہ جو بھی کرتا تھا وہ علیحدہ مسئلہ ہے, لیکن اس کی شاعری کا جائزہ یہاں پاکستان میں اچھے طریقے سے ابھی تک نہیں لیا گیا. تاہم ابھی کام ہو رہا ہے, کچھ لوگ جو ہیں میرا جی پر مضامین ان کی شاعری پر لکھ رہے ہیں. میرا جی کی ساتھ بھی ایک مسئلہ یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ زود گو تھے, ان کے جو کلیات چھپے ہیں ان کلیات میں بہت ساری ایسی نظمیں ہیں جو اپنا دائرہ مکمل نہیں کرتی اور وہ ادھوری ہیں نظمیں, اگرچہ انہیں کلیات میں شامل کر دیا, میرا نہیں خیال تھا کہ انہیں شامل کیا جانا چاہیے تھا. اگر کوئی ایک اچھا آدمی ہوتا وہ اس میرا جی سے مکمل نظمیں علیحدہ کرتے, جو ادھوری رہ گئی ہیں نظمیں ان کو علیحدہ چھاپ دیتے تاکہ آدمی کو پڑھنے میں سمجھنے میں کچھ سہولت رہتی. ان کے ساتھ یہ بھی مسئلہ رہا کہ وہ بہت ساری نظمیں ادھوری چھوڑ کر آگے کی طرف بڑھ جاتے تھے. تیسرا نام ہے مجید امجد کا. مجید امجد کو ایک بہت بڑا اعجاز حاصل ہے, وہ یہ ہے کہ مجید امجد کسی بھی لمحے جمالیات سے اور تخلیق سے دست بردار نہیں ہوتا. ایک نظم پر دو سال لگ گئے ہیں تو وہ لگ گئے ہیں, لیکن وہ کسی بھی لمحے اپنی نظموں میں نہ تو جمالیات سے دست بردار ہوتا ہے اور نہ ہی تخلیق سے دست بردار ہوتا ہے. ایسے نیچرل طریقے سے بات کرتا چلا جاتا ہے, آدمی ایک بہاؤ میں بہتا چلا جاتا ہے, اور پھر جو اس کے ہاں امیجری وہ بہت کمال کی ہے اور بامانی امیجری وہ بناتا ہے. ایسا نہیں کہ میں ایسے ایک تصویر پینٹ کر دی جس سے کچھ حاصل وصول نہیں ہوتا. آدمی باقاعدہ اس تخلیق کو جو اس کی نظموں کے اندر ایک تخلیق رواں دواں ہوتی ہے, اس تخلیق کو قابو کرتے کرتے آدمی ایک دفعہ پھر اس نظم کی تخلیق میں بھی شامل ہو جاتا ہے. گویا وہ ریکریشن کے عمل میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کی نظم کو کھولتے ہوئے. یہ جو حاصل ہے یہ بہت بڑا ہے. اور یوں سمجھے کہ نظم میں میرا اگر کوئی استاد ہے تو وہ مجید امجد ہے. میں نے نظم اسی کو پڑھ پڑھ کہنا سیکھی تھی.
روبرو جناب توقیر عباس سے ہمارا تفصیلی مکالمہ آپ نے سنا.
سنیے دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ ایک ہی صفحے پر urdu.voa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیں. یہی نہیں اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے urdu.voa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس ادبی مجلے میں اب پیش خدمت ہے کلام شاعر بزبان شاعر. شاعر ہیں جناب الطاف ترمذی.
نظر سے دور ہوا دل کے پاس بھی نہ رہا, نظر سے دور ہوا دل کے پاس بھی نہ رہا, وہ یوں گیا کہ قرینے قیاس بھی نہ رہا. زمین پاؤں سے ایک بار میرے کیا نکلی, مجھے یقین وجود اساس بھی نہ رہا. تیرے بغیر سبھی رنگ اڑ گئے یا پھر تمام شہر میں ایک خوش لباس بھی نہ رہا. بھلا ہو نقل سکونت کا میرے لہجے میں, بھلا ہو نقل سکونت کا میرے لہجے میں, گداس بھی نہ رہا التماس بھی نہ رہا. بھلا ہو نقل سکونت کا میرے لہجے میں, گداس بھی نہ رہا التماس بھی نہ رہا. تیری جدائی کا غم بھی تھا چل چلاؤ سا بس, تیری جدائی کا غم بھی تھا چل چلاؤ سا بس. میں کچھ دنوں تو رہا پھر اداس بھی نہ رہا. ہوا میں یوں ہوئی تحلیل پیار کی تحریر, ہوا میں یوں ہوئی تحلیل پیار کی تحریر, کہ داستان تو کیا اقتباس بھی نہ رہا. پرائے لوگ اسے اپنے ساتھ لے کے گئے, پرائے لوگ اسے اپنے ساتھ لے کے گئے, کہاں کا ساتھ ہمارے وہ پاس بھی نہ رہا. اور اس میں ہے مقطع کے یہ دن دکھاوے کے نوحے تھے اشک تھے الطاف, یہ دن دکھاوے کے نوحے تھے اشک تھے الطاف, جو دن ڈھلا تو کوئی محو یاس بھی نہ رہا. یہ غزل تھی. اور میں آپ کو ایک غزل جو دوسری آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میں اس کی جان تھا جب تک وہ میرے پاس رہا, میں اس کی جان تھا جب تک وہ میرے ساتھ رہا, یہ بس گمان تھا جب تک وہ میرے ساتھ رہا. میں اس کی حد نظر تھا فصیل فہم تھا میں, میں اس کی حد نظر تھا فصیل فہم تھا میں, میں آسمان تھا جب تک وہ میرے ساتھ رہا. چنی گئیں جہاں تنہائیوں کی دیواریں, وہ ایک مکان تھا جب تک وہ میرے ساتھ رہا.
بہت خوب.
میں اب لطیف ہواؤں سے بھی ہوں خوف زدہ, میں اب لطیف ہواؤں سے بھی ہوں خوف زدہ, میں ایک چٹان تھا جب تک وہ میرے ساتھ رہا. کئی جواب تھے اور سبھی اختیاری تھے, کئی جواب تھے اور سبھی اختیاری تھے, ایک امتحان تھا جب تک وہ میرے ساتھ رہا. اسے امان میسر تھی ڈر کے جنگل میں, اسے امان میسر تھی ڈر کے جنگل میں, میں ایک مچان تھا جب تک وہ میرے ساتھ رہا.
بہت خوب.
اور مقتا ہے کہ میں ایک نام تھا الطاف ایک نسبت تھا, میں ایک نام تھا الطاف ایک نسبت تھا, میں خاندان تھا جب تک وہ میرے ساتھ رہا.
بہت خوب.
اب یہ غزل دیکھیے گا کہ خواب اس بار سارے مار دیے, چھوٹی بہر میں ہے.
جی جی.
خواب اس بار سارے مار دیے, دل کے آزار سارے مار دیے.
واہ.
حیرت انگیز کر دیا قصہ, میں نے کردار سارے مار دیے.
واہ.
حیرت انگیز کر دیا قصہ, میں نے کردار سارے مار دیے, بیچ رستے میں کیا کیا تو نے, بار بردار سارے مار دیے. دھوپ آنگن سے پیار کرتی تھی, دھوپ آنگن سے پیار کرتی تھی, اس نے اشجار سارے مار دیے. جو بہکتے تھے سچ اگلتے تھے, ایسے میں خار سارے مار دیے. آسماں تخلیے کا خواہاں تھا, آسماں تخلیے کا خواہاں تھا, برق رفتار سارے مار دیے. زندگی اب کہاں پہ ڈھونڈو گے, میں نے آثار سارے مار دیے. दोस्ती का भरम भी रखना था, इसलिए यार सारे मार दिए।
वाह वाह वाह, बहुत खूब।
दोस्ती का भरम भी रखना था, इसलिए यार सारे मार दिए। और मकता है कि जिन पे अल्ताफ तेरा तकिया था, जिन पे अल्ताफ तेरा तकिया था, वो मददगार सारे मार दिए।
बहुत खूब।
दिल के आजार सारे मार दिए।
जनाब अल्ताफ तिर्मिजी अपनी मुंतखब गजलें सुना रहे हैं।
क्या है जो इख्तियार में अब कुछ भी नहीं रहा, वैसे भी जीत हार में अब कुछ नहीं रहा। क्या है जो इख्तियार में अब कुछ नहीं रहा, वैसे भी जीत हार में अब कुछ नहीं रहा। आती हैं तितलियां भी चमन में दिनों के बाद, फूलों के इख्तियार में अब कुछ नहीं रहा। आती हैं तितलियां भी चमन में दिनों के बाद, फूलों के इख्तियार में अब कुछ नहीं रहा। कल तक मैं जिसका राजा वो फरहाद व कैस था, कहता है तेरे प्यार में अब कुछ नहीं रहा। अपना तवाफ अब नहीं मुमकिन मेरे लिए, देखो मेरे मदार में अब कुछ नहीं रहा। देखो मेरे मदार में अब कुछ नहीं रहा। जाता नहीं कसात का रुझान, जाता नहीं कसात का रुझान मुस्तकिल, इस दिल के कारोबार में अब कुछ नहीं रहा। और मकता देखिए कि अल्ताफ वक्त खा गया उसके नकूश तक, कुदरत के शाहकार में अब कुछ नहीं रहा। ये गजल पेश करता हूँ कि रवाबित इब्तदाई थे, तायुन हद का होना था, तकाबुल आपके साये से मेरे कद का होना था। चले थे आसमें मलबूस राहे सर्द मेहरी पर, किसी की याद का हमला तो शद्दोमत का होना था। शेर देखिए कि मेरी तस्दीक हिजरत कब्र के कदबे से अब होगी, मेरी तस्दीक हिजरत कब्र के कदबे से अब होगी, वगरना कीमियाई तजजिया बरगद का होना था। मेरी तस्दीक हिजरत कब्र के कदबे से अब होगी, वगरना कीमियाई तजजिया बरगद का होना था। हमारी दोस्ती मशकूक बुनियादों पे कायम थी, हमारे दरमियाँ लाजिम किसी सरहद का होना था। मेरी भीगी हुई तहरीर तुम अल्ताफ पढ़ लेते, कि इस तहरीर से शोहरा मेरे मकसद का होना था। ख्वाबित इब्तदाई थे, तायुन हद का होना था।
कलाम शायर बज़ुबान शायर। अभी आपने न्यूयॉर्क में मुकीम जनाब अल्ताफ तिर्मिजी से उनकी चंद गजलें सुनी।
वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू से नशरियात पूरे पाकिस्तान के लिए मीडियम वेव्स 972 और 1539 किलोहर्ट्ज़ पर शाम 7 से सुबह 7 बजे तक। हमारी इन तवील नशरियात में शामिल हैं ताज़ा तरीन खबरें, बेलाग तबसरे, तजिये, मुज़ाकरे और आपकी दिलचस्पी के लिए बहुत कुछ। इसके अलावा आप रोज़ाना सुबह 9 बजे और शाम 6 बजे वॉइस ऑफ अमेरिका की खसूसी नशरियात रेडियो पाकिस्तान के FM 93 नेटवर्क पर भी सुन सकते हैं। दुनिया भर से अहम सियासी और समाजी, कौमी और बैन अल-अक़वामी मौज़ूआत पर मंसूबा साज़ों और तजिया कारों के तबसरे प्रोग्राम इन द न्यूज़ में। ये प्रोग्राम वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू रेडियो से हर शाम नशर किया जाता है पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 8:05 पर। इस प्रोग्राम में दिन भर की अहम खबरों पर सिर्फ माहिरीन के तबसरे नहीं, आपकी आरा भी शामिल की जाती हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 0800-777-89।
तफहीम गालिब। आज दीवान गालिब की दो मुख्तसर गजलों की तशरीह की जाएगी। गजल नंबर 118 और 119 मुख्तसर गजलें हैं, मगर बेहद पुरमाने और गहराई लिए हुए। सबसे पहले डॉक्टर सरफराज खान नियाजी गजल नंबर 118 की तशरीह कर रहे हैं।
गालिब की गजल नंबर 118 जो 3 अशार पे मुश्तमिल है आज जेर नज़र है। इस ये गजल गालिब ने 1816 में तहरीर की। गालिब की छोटी गजल हो या बड़ी गजल हो, छोटी बहर की हो या लंबी बहर की हो, हर गजल में कोई ना कोई ऐसी मानवीयत और एक ऐसी तबीयत पाई जाती है कि वो हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि देखिए एक दिमाग में कितने कितने मुख्तलिफ ख्यालात यकजा हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं गजल नंबर 118। कहते हैं हसद हसद से दिल अगर अफसुरदा है घर में तमाशा हो, कि चश्म तंग शायद कसरत नज़ारा से वाह हो। इफ़ द हार्ट इज बर्न आउट फ्रॉम एनवी बिकम अटेंटिव टू स्पेक्टिकल, सो परहैप्स द नैरो विजन माइट ब्रॉडन फ्रॉम अबंडेंस ऑफ साइट्स। वैसे तो बात सादी है, कहना ये चाह रहे हैं कि अगर चश्म तंग जो है या اگر آپ کو دوسروں کے معاملے کو دیکھ کے حسد ہوتی ہے تو دنیا بھر کو دیکھیں آپ, پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ حسد کی کوئی وجہ ممکن نہیں. قصد نظارہ سے مراد یہاں یہ ہے کہ ساری دنیا کا معائنہ کریں اور چیزوں کو بھی دیکھیں. آپ بڑا مشہور ایک شعر غالب کا کہ جز قیس کوئی اور نہ آیا بروئے کار, صحرا مگر بتنگ یہ چشمے حسود تھا. تو جو تنگی چشم ہے یہاں پر وہ ایک اہم ترکیب ہے اس شعر میں. لیکن دیکھیے غالب جو ہیں وہ سادگی سے اگر کوئی گفتگو کر دیں تو پھر وہ غالب تو نہ ہوئے. اب پہلے مصرعے میں کہتے ہیں افسردہ. افسردہ کے معنی جو ہیں وہ برن آؤٹ بھی ہوئے, افسردہ کے معنی جو ہیں وہ کولڈ بھی ہوتے ہیں, ٹھنڈے ہونے کو بھی ہوتے ہیں. تو اس طرح سے انہوں نے اسی ایک ہی مصرعے میں انہوں نے افسردہ کا لفظ استعمال کیا ہے. اور پھر کہتے ہیں گرم تماشا ہو. گرم تماشا مطلب یہ کہ چیزوں کو دیکھنے کے لیے آپ میں ایک ولولہ پیدا ہو, اور وہ سرد اور گرم کا انہوں نے یہاں پر ایک امتزاج پیش کیا ہے. اب ادھر دوسرے مصرعے میں چشم تنگ ہے اور کثرت نظارہ ہے. ایک طرف تنگی ہے, دوسری طرف نظارہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے. معنی شعر کے قدرے صاف ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حسد ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے دوسروں کو دیکھ کے, اگر ہم واقعی دنیا کا مطالعہ کریں اور لوگوں کو بھی دیکھیں تو یہ بات ہم پہ واضح ہو جائے گی کہ حسد جو ہے اس کی ضرورت ہم کو نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے؟ قصد نظارہ سے کیا بات آپ کو ایسی معلوم ہوگی کہ کسی کو اپنے آپ سے بہتر دیکھ کے جو دل میں حسد ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے؟ یہ بڑا گہرا شعر ہے. دیکھیے آپ امیر ہوں بادشاہ ہوں, سب نے ایک جگہ آخر میں سب نے ایک ہی جگہ جانا ہے. بات یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم ہر ایک کا انجام اپنے سامنے لے آئیں, چاہے وہ گل لالہ ہو یا شہنشاہ ہندوستان ہو, سب نے ایک ہی مقام کو پہنچنا ہے, وہ ہے زوال, تو پھر جو ہم میں اور دوسروں میں تفریق ہے وہ شاید اس قابل نہ ہوں کہ ہم اس سے حسد کر سکیں. دوسرا شعر یوں ہے, بقدر حسرت دل چاہیے ذوق معاصی بھی, بھروں یک گوشہ دامن گراب ہفت دریا ہو. پروپورشنیٹ ٹو دا لانگنگ آف دا ہارٹ آٹ ٹو بی دا ریلش فار سن ٹو. آئی ول اونلی فل اے کارنر آف مائی گارمنٹ ہم اف دیئر وڈ بی دا واٹر آف دا سیون سیز. پہلی بات تو ہم یہ دیکھ لیں کہ جو لفظ ہے تر دامنی یا تر دامن, فارسی میں اس کے معنی جو ہیں وہ سننگ یا گناہ گاری کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں کہ دامن تر ہو جانا. اردو میں ہم اکثر کہتے ہیں دامن پہ داغ لگ جانا, یا دامن سے مراد یہاں پہ آپ کی وہ ریپوٹیشن ہے. تو آئیے آپ دیکھتے ہیں وہ کس طرح سے کہتے ہیں کہ اگر سات سمندر جو ہیں ان کا پانی بھی میرے دامن میں آ جائے, یعنی اتنے گناہ ہوں, تو پھر بھی میرا دامن جو ہے اس کا ایک کونا ہی تر ہوگا. معنی اس میں بہت وسعت ہے اور اس پانی کو جمع کرنے کی اور ان سنس کو جمع کرنے کی. ایک جگہ غالب نے اسی موضوع کو لے کے یوں بھی کہا ہے کہ دریائے معاصی تو ناکابی سے ہوا خشک, میرا سر دامن بھی ابھی تر نہ ہوا تھا. بات یہاں کہنے کی یہ ہے کہ اپنے گناہوں کا یہ اعتراف کر رہے ہیں اور یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں. اس طرح ایک جگہ انہوں نے اور کہا ہے کہ آتا ہے داغ حسرت دل کا شمار یاد, مجھ سے میرے گناہ کا حساب اے خدا نہ مانگ. وہی کچھ موضوع انہوں نے اس شعر میں بھی کہا ہے کہ بھروں یک گوشہ دامن گراب ہفت دریا ہو. تیسرا شعر جو ہے اس کا مزاج کچھ مختلف ہے. کہتے ہیں اگر وہ سرو قد گرمے خرام ناز آ جاوے, کفے ہر خاک گلشن شکل قمری نالا فرسا ہو. اف ون ود سائپرس ٹال اسٹیچر ول گیٹ ریڈی فار اے کوکٹش واک, ایوری ہینڈ فل آف ڈسٹ ان دا گارڈن وڈ لیمن لائک اے ٹرٹل ڈو. مشکلات ہیں شعر میں. سب سے پہلی مشکل ہم یہ دیکھنے کی جو انہوں نے اضافتیں استعمال کی ہیں, کفے ہر خاک گلشن, یہ ظاہر ہے کہ گرامر کے لحاظ سے اتنی درست نہیں, لیکن بہرحال شاعری میں بہت آپ کو آزادی ملتی ہے کس طرح سے استعمال کریں زبان کو اور قواعد کو. جیسے ایک جگہ انہوں نے کہا رگے ہر خار, یہ بھی استعمال کیا انہوں نے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ مٹھی بھر خاک گلشن میں اسی طرح سے لیمنٹ کرتی ہے جیسے قمری جو ہے وہ چاند کو دیکھ کے بین کرتی ہے. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے, سوچنے کی بات یہ ہے کہ قمری جو ہے اس کا رنگ بھی ڈسٹ یا گرد کی طرح ہوتا ہے, تو وہاں انہوں نے مشابہت کی. لیکن یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اگر وہ سروقد گرم خرام ناز, اگر وہ سروقد گرم خرام ناز کے ساتھ آئے تب تو یہ جو مٹی ہے یہ پھر بین کرے گی. یہ ذرا سمجھنا ضروری ہے. یہاں پر صرف یہی نہیں کہا ہے کہ محبوب جو ہے وہ خرام ناز کے علاوہ بھی اگر آئے تو یہ حشر ہوگا. اچھا, قمری کا جو ایک تخیل ہے غالب نے اکثر جگہ پیش کیا ہے کہ ایک جگہ کہتے ہیں قمری کفے خاکستر و بلبل قفس رنگ اے نالا نشان جگر سوختہ کیا. تو کہنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ اگر محبوب اس ناز کے ساتھ آئے تو جو گرد ہے, مٹھی بھر گرد بھی جو ہے, اب دیکھیں مٹھی بھر کا سائز دیکھ لیں اور قمری کا سائز دیکھ لیں, وہ بھی ایک طرح سے لیمنٹ کرے گی اور نالے اس میں ہوں گے. نالے کس بات کے ہوں گے کہ اس نے محبوب نے گرد اڑائی یا محبوب کے عشق میں جو ہے وہ اس نے نالے کیے. اس طرح قمری چاند کو دیکھ کے وہ نالے کرتی ہے. تو یہ غالب کی ایک مختصر غزل تھی اور میں نے سوچا کہ اس پہ تھوڑا سا تفصیل سے گفتگو ہو جائے تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ کس کس طرح سے غالب چھوٹی چھوٹی جگہوں پر بھی, پہلے شعر میں انہوں نے لفظ افسردہ استعمال کیا, اس کے معنی ٹھنڈک بھی ہوتے ہیں, پھر انہوں نے گھر میں تماشا کہا ہے, پھر دوسرے شعر میں انہوں نے یک کوشائے دامن جو ہے اس کے ساتھ آب ہفت دریا کا موازنہ کیا ہے, اور تیسرے شعر میں انہوں نے قمری جو ہے اس کی حیات اور شکل جو ہے اس سے گرد سے اس کی مشابہت کی ہے.
دیوان غالب کی غزل نمبر 118 کی تشریح کے بعد اب سنیے غزل نمبر 119 کی تشریح اور توضیح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کی زبانی.
غالب کی غزل نمبر 119 جو غالب نے 1855 میں تحریر کی, یہ غالب کی ان چھوٹی غزلوں میں شامل ہے. اس میں چار اشعار ہیں, لیکن جیسا میں نے پچھلے غزل کے بارے میں عرض کیا تھا کہ غزل چھوٹی ہو یا بڑی, غالب نے جس طرح سے اپنے دیوان میں انتخاب کیا ان غزلوں کا, اس میں سے جو اشعار انہوں نے نکال دیے, جو رہنے دیے, اس کی ضرور کوئی وجہ ہوگی. اس لیے کہ ان چار اشعار میں بھی ہم کو ایک اتنی بڑی کائنات دکھائی دیتی ہے کہ اس کا مقابلہ ممکن نہیں. کہتے ہیں کعبے میں جا رہا تو نہ دو تانا کیا کہیں, بھولا ہوں حق کے صحبت اہل کنشت کو. If I went and stayed in the Kaaba, then taunt me not, for have I ever forgotten the rites of the companionship of the folks of the fire temple. گفتگو صاف ہے, غالب جو تھے انہوں نے اپنا گھر جو تھا وہ کعبے میں بنا لیا, لیکن پھر وہ الٹ کے پوچھتے ہیں کہ کیا تم اس کو یہ سمجھتے ہو یا اس سے یہ عکس کرتے ہو کہ میں اپنے ان ساتھیوں کو جو بھول گیا میں. اب یہاں پہ انہوں نے جو استعمال کیا اہل کنشت, ظاہر ہے کہ غالب کے ساتھی تو زورو ایسٹرینس یا پارسی نہیں ہوا کرتے تھے جن کا ذکر ہے یہاں پر, لیکن فائر ٹیمپل ایک انہوں نے مثال استعمال کی ہے ان لوگوں کی جو پوچھتے ہیں ان چیزوں کو جو کعبے میں نہیں پوجی جاتی یا پوجی نہیں گئی تھیں. تو اب یہ کہتے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ان کو بھول جاؤں گا. اس میں ایک حیرت کا عنصر شامل ہے, بہت خوبصورتی سے انہوں نے بیان کیا ہے. لطف کی بات اس شعر میں یہ ہے کہ غالب کا یہ کہنا کہ وہ کعبے میں جا بیٹھیں گے, یہ اتنا ہی بعید القیاس ہے کہ جتنا یہ سمجھنا کہ وہ اپنے دوستوں کو بھول جائیں گے. تو یہ ہے نزاکت اس شعر کی. پھر کہتے ہیں طاعت میں تا رہے نہ مئو انگ بین کی لاگ, دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو. سو دیٹ ان اوبیڈینس دے شیل ریمین نو ڈیزائر آف وائن اینڈ ہنی, لیٹ سم ون ٹیک پیراڈائز اینڈ تھرو اٹ ان ٹو ہیل. میرے ذاتی خیال میں غالب نے اس شعر میں اتنی بڑی کہانی بیان کی ہے, اتنا بلند خیال پیش کیا ہے ہمارے سامنے کہ یہ شعر ہی کافی ہے ان کو جلا دینے کے لیے. دیکھیے غالب جو تھے ان کا دینی معاملہ جو تھا وہ بڑا کچا تھا. ایک جگہ انہوں نے فرمایا کہ ہم موحد ہیں, ہمارا کیش ہے ترک رسوم, ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایما ہو گئیں, When dogmas are decimated, the belief systems arise. غالب بالکل بھی قائل نہیں تھے جو دینی یا مذہبی رسومات یا عقیدے ہیں ان کے, لیکن یہاں جو انہوں نے چوٹ کی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں پروورڈیل ملا, جو ہر وقت آپ کو یہ سکھاتا رہتا ہے, یہ بتاتا رہتا ہے کہ وہاں ایک جنت ہے اور ایک دوزخ ہے, اگر یہ عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے, یہ عمل کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے, اور اس میں ظاہر ہے کہ وہ بھی چیزیں شامل ہیں جس کو ہم ریلیجیس ریچولس کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ملا جو ہے وہ اپنی اوبیڈینس دکھاتا ہے ضرور, لیکن ایک لمحے کو یہ سوچو کہ اگر جنت نہ ہو دوزخ نہ ہو تو کیا تمہارے خیال میں ملا جو ہے وہ اسی طرح سے عبادت کرے گا؟ یہ انہوں نے بہت بڑا خیال پیش کیا ہے وحدت خدا کی جو ہے اس کا, کہ جس سے لگاؤ انسان کو صرف اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے آخر میں اسے کچھ حاصل ہوگا. انسان اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے جس طرح سے دینی اصول پہ چلتا ہے, اس کا تعلق صرف انسان سے ہے, خدا سے نہیں. تو یہ شعر جو ہے میرے خیال میں اس ایسی غمازی کرتا ہے ان خیالات کی غالب کی, کہ وہ ہر چیز کو جس طرح سے سوال کرتے ہیں اس کے بارے میں. یہاں انہوں نے ملا کی جو سادگی اور ملا کی جو وفاداری ہے اس پہ شک کا اظہار کیا ہے. پھر کہتے ہیں, ہوں منحرف نہ کیوں رہو رس میں ثواب سے, ٹیڑھا لگا ہے قط قلم سرنوشت کو. وائی وڈ آئی ناٹ ڈیویٹ فرام دا پیتھ اینڈ کسٹمس آف ریلیجیس میرٹ, سلینٹڈ از دا کٹ ان دا نب آف دا پین آف ڈیسٹنی. اس کے پہلے جو شعر ہے کچھ اسی سے مناسبت ہے, تسلسل ہے. کہتے ہیں, میں دینی معاملات سے کیوں نہ منحرف ہوں, کیوں نہ ان سے ہٹ کے رہوں. سلینٹڈ از دا کٹ, اب یہاں انہوں نے غالب کی جو لفاظی ہے اور مضمون آفرینی کم ہے, لفاظی زیادہ ہے. ایک اس زمانے میں ایک قلم جو استعمال کرتے تھے اس میں اس کی جو نب ہوتی تھی وہ ریٹھے کی بنتی تھی نب, تو اس کو وہ جب کٹ کرتے ہیں نب کو تو تھوڑا سا اس میں اینگل پہ یا ایک اس کو کٹ کرتے ہیں تاکہ وہ لکھ سکے قلم. تو پہلے تو وہ اپنے ذہن میں خیال رکھیے. پھر کتنے ٹیڑھا لگا ہے خط, اب اس کو انہوں نے کہا کہ بھائی میری جو قسمت میں اگر یہ لکھا ہے کہ میں جو آپ سمجھتے ہیں سیدھے راستے ان پہ نہ چل سکوں, تو اس میں میری کیا خطا ہے. اب اس شعر میں انہوں نے ایک تسلسل تو ضرور پیدا کیا اس سے پہلے والے شعر سے, لیکن خیالات صرف یوں انہوں نے مضمون آفرینی کی کہ قلم ہے اس کے خط جو ہے وہ ٹیڑھا ہے جو ہوتا تھا, اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیوں یہ سوالات نہ کروں جو میں نے کیے کہ وہ اگر جنت کو ڈال دو جہنم میں تو کیا ملا پھر بھی عبادت کرے گا. یہ غالب ہیں. پھر آخر میں وہ کہتے ہیں کہ غالب کچھ اپنی صحیح سے لہنا نہیں مجھے, خرمن جلے اگر نہ ملخ کھائے کشت کو. غالب, دیر از اے لٹل فار می ٹو گین فرام مائی اینڈیورس, دا ہارویسٹ وڈ برن اف دا لوکسٹ وڈن ایٹ دا کراپ. یہ موضوع لوکسٹ کا اور خرمن جلنے کا اکثر غالب نے اپنے دیوان میں اس کا ذکر کیا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر وہ لوکس جو ہیں وہ ہمارے باغ کو نہیں کھا جائیں گے تو اس میں آگ لگ جائے گی. پھر پہلے اس میں کہتے ہیں کہ اپنی صحیح سے لہنا کے معنی جو ہیں وہ گین یا کرنا یا کچھ حاصل کرنا ہے. کہنے ہم جتنی بھی کوششیں کرتے ہیں دنیا میں اس سے ہمیں کیا ملے گا, آخر میں کیا ہونا ہے. دیکھیے یہ بڑا گہرا موضوع ہے, حالانکہ جس طرح سے سطحی طور پہ بیان کیا جا رہا ہے اس میں شاید آپ کو گہرائی نہ دکھائی دے. دیکھیے آخر میں تو انسان کو ایک ہی مقام پہ پہنچنا ہے, اس کی موت ہے, ختم ہو جانا ہے. انسان ہی نہیں بلکہ ستارے, کائنات, ہر جگہ پر ایک زوال جو ہے وہ آمیزش ہے, جیسے غالب نے کئی جگہ فرمایا. تو کہنے میں کتنی بھی کوشش کر لوں اس سے کیا حاصل ہے. یہ بات طے ہے کہ اگر خرمن جو ہے وہ ملخ کا شکار نہیں ہوگی تو اس میں آگ لگ جائے گی. ان دا اینڈ جو ہے وہ ایک ختم جو ہے انسان کا وہ دردناک ضرور ہے, جس سے کوئی منحرف نہیں ہو سکتے. تو یہ غالب کی ایک چار اشعار کی غزل ایسی تھی کہ جس میں غالب نے کئی مضامین بیان کیے, لیکن میرا پسندیدہ شعر بہرحال وہی ہے کہ طاعت میں تا رہیں نہ میں وہ ونگ بیں کی لاگ, دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو. کبھی موقع ملے تو ذکر کریں کسی سے آپ اپنے ان دوستوں سے اور پوچھیں کہ ان کا کیا خیال ہے شعر کے بارے میں, تو آپ کو بڑے مختلف جواب ملیں گے اور بہت لطیف جواب ملیں گے.
تفہیم غالب. ابھی آپ نے دیوان غالب کی غزل نمبر 118 اور 119 کی تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کی زبانی سنی.
सुनिए, देखिए और पढ़िए, सब कुछ एक ही जगह, एक ही सफ़े पर, urduvoa.com। यह है हमारी वेबसाइट, दीदाज़ेब खुश रंग बा तस्वीर सफ़ात और रंगारंग मौजूआत के साथ। आप चाहें तो ताज़ा तरीन खबरें पढ़िए, वरना होम पेज के बाएं जानिब क्लिक करें और बराह रास्त खबरें सुनिए। यही नहीं, इसी जगह आपको मुख्तलिफ मौजूआत पर वीडियोस भी देखने को मिलेंगी। इस पते को अपने कंप्यूटर पर महफूज कर लीजिए, urduvoa.com।
अब आखिर में पेश खिदमत है इस्मत चुगताई का मुख्तसर अफसाना घूंघट, सुना रहे हैं खालिद हमीद।
सफेद चांदनी पीछे तख्त पर बगलों के परों से ज्यादा सफेद बालों वाली दादी बिल्कुल संगे मरमर का भद्दा सा ढेर मालूम होती थी, जैसे उनके जिस्म में खून की एक बूंद ना हो। उनकी हल्की सुरमई आंखों की पुतलियों तक पर सफेदी रिंगाई थी, और जब वो अपनी बेनूर आंखें खोलती तो ऐसा मालूम होता सब रोजन बंद हैं, खिड़कियां दबी स्पर्तों के पीछे सहमी छुपी बैठी हैं। उन्हें देखकर आंखें चुंधियाने लगती थीं, जैसे इर्द गिर्द पिसी हुई चांदी का गुबार मुअल्लक हो, सफेद चिंगारियां सी फूट रही हों। उनके चेहरे पर पाकीज़गी और दोशीज़गी का नूर था। 80 बरस की इस कुंवारी को कभी मर्द ने हाथ नहीं लगाया था। जब वो 13-14 बरस की थीं, तो बिल्कुल फूलों का गुच्छा लगती थीं। कमर से नीचे झूलते हुए सुनहरी बाल और मैदा शहाब रंगत। शहाब जमाने की गर्दिश ने चूस लिया, सिर्फ मैदा रह गया था। उनके हुस्न का ऐसा शोहरा था कि अम्मा बाबा की नींदें हराम हो गई थीं। डरते थे कहीं उन्हें जिन्नात न उड़ा के ले जाएं, क्योंकि वो इस धरती की मखलूक नहीं लगती थीं। फिर उनकी मंगनी हमारी अम्मा के मामू से हो गई। क्या मज़ेदार जोड़ी थी, जितनी दुल्हन गोरी थीं उतने ही दूल्हा मियाँ स्याह भट्ट थे। रंगत को छोड़कर हुस्नो मर्दानगी का नमूना थे। क्या डस्ती हुई फटारा आँखें, तलवार की धार जैसी खड़ी नाक और मोतियों को मान करने वाले दांत, मगर अपनी रंगत की स्याही से बेतरह चिढ़ते थे। जब मंगनी हुई तो सबने खूब छेड़ा, हाय दूल्हा हाथ लगाएगा तो दुल्हन मैली हो जाएगी, चांद को जानो ग्रहण लग जाएगा। काली मियाँ उस 17 बरस के खुदसर बिगड़े दिल बिछेरे थे। उन पर दुल्हन के हुस्न की कुछ ऐसी हैबत तारी हुई कि रात ही रात जोधपुर अपने नाना के यहाँ भाग गए। दबी जबान से अपने हम उम्रों से कहा कि मैं ये शादी नहीं करूँगा। ये वो जमाना था जब चूं चरा करने वालों को जूते से दुरुस्त कर लिया जाता था। एक दफा मंगनी हो जाए तो फिर तोड़ने की मजाल नहीं थी, नाकें कट जाने का खदशा होता था। और फिर दुल्हन में ऐब क्या था, यही कि वो बेइंतहा हसीन थी। दुनिया हुस्न की दीवानी है और आप हुस्न से नाला, बदमजाकी की है। वो मगरूर है, दबी जबान से कहा। कैसे मालूम, चुप के कोई सबूत नहीं, मगर हुस्न जाहिर है मगरूर होता है, और काले मियाँ किसी का गुरूर झेल जाएं ये नामुमकिन। नाक पर मक्खी बैठाने के रवादार न थे। बहुत समझाया कि मियाँ वो तुम्हारे निकाह में आने के बाद तुम्हारी मिल्कियत होगी, तुम्हारे हुक्म से दिन को रात और रात को दिन कहेगी, जिधर बैठाओगे बैठ जाएगी, उठाओगे उठेगी। कुछ जूते भी पड़े और आखिर काले मियाँ को पकड़ बुलाया गया और शादी कर दी गई। डोमनियों ने कोई गीत गा दिया, कुछ गोरी दुल्हन और काले दूल्हा का। उस पर काले मियाँ फुनफुना उठे, ऊपर से किसी ने चुपता हुआ एक मिसरा पढ़ दिया, फिर तो बिल्कुल ही अलिफ हो गए। मगर किसी ने उनके तंतने को संजीदगी से न लिया, मजाक ही समझते रहे और छेड़ते रहे। दूल्हा मियाँ शमशीर बरहना बने जब दुल्हन के कमरे में पहुंचे तो लाल लाल चमकदार फूलों में उलझी सुलझी दुल्हन देखकर पसीने छूट गए। उसके सफेद रेशमी हाथ देखकर खून सवार हो गया। जी चाहा अपनी स्याही उस सफेदी में ऐसी खोट डालें कि इम्तियाज ही खत्म हो जाए। कांपते हाथों से घूंघट उठाने लगे तो दुल्हन बिल्कुल औंधी हो गई। अच्छा तुम खुद ही घूंघट उठा दो, दुल्हन और नीचे झुक गई। हम कहते हैं घूंघट उठाओ, डपट कर बोले। दुल्हन बिल्कुल गेंद बन गई। अच्छा जी इतना गुरूर, दूल्हा ने जूते उतारकर बगल में दबाए और पाई बाग वाली खिड़की से कूदकर सीधे स्टेशन, फिर जोधपुर। اس زمانے میں طلاق ولاق کا فیشن نہیں چلا تھا، شادی ہو جاتی تو بس ہو ہی جاتی تھی۔ کالے میاں 7 برس گھر سے غائب رہے، دلہن سسرال اور میکے کے درمیان معلق رہیں، ماں کو روپیہ پیسہ بھیجتے رہے۔ گھر کی عورتوں کو پتا تھا کہ دلہن انچھوئی رہ گئی، ہوتے ہوتے مردوں تک بات پہنچی۔ کالے میاں سے پوچھ گچھ کی گئی۔
وہ مغرور ہے۔
کیسے معلوم؟
ہم نے کہا گھونگھٹ اٹھاؤ، نہیں سنا۔
عجب گاؤدی ہو اماں، کہیں دلہن خود گھونگھٹ اٹھاتی ہے تم نے اٹھایا ہوتا؟
مرگز نہیں، میں نے قسم کھائی ہے وہ خود گھونگھٹ نہیں اٹھائے گی تو چولہے میں جائے۔
اماں عجب نامراد ہو، دلہن سے گھونگھٹ اٹھانے کو کہتے ہو، پھر کہو گے وہ آگے بھی پیش قدمی کرے۔ اچھی لاہور والا قوت۔ گوری بی کے ماں باپ اکلوتی بیٹی کے غم میں کھلنے لگے۔ بچی میں کیا عیب تھا کہ دولہا نے ہاتھ نہ لگایا؟ ایسا اندھیر تو نہ دیکھا نہ سنا۔ کالے میاں نے اپنی مردانگی کے ثبوت میں رنڈی بازی، لونڈے بازی، مرغ بازی، کبوتر بازی، غرض کوئی بازی نہ چھوڑی، اور گوری بی گھونگھٹ میں سلگتی رہی۔ نانی اماں کی حالت خراب ہوئی تو 7 برس بعد کالے میاں گھر لوٹے۔ اس موقع کو غنیمت سمجھ کر پھر بیوی سے ان کا ملاپ کرانے کی کوشش کی گئی۔ پھر سے گوری بھی دلہن بنائی گئی، مگر کالے میاں نے کہہ دیا، اپنی ماں کی قسم کھا چکا ہوں گھونگھٹ میں نہیں اٹھاؤں گا۔ سب نے گوری بی کو سمجھایا، دیکھو بنو، ساری عمر کا بھگتان ہے، شرم و حیا کو رکھو طاق میں اور جی کڑا کر کے تم آپ ہی گھونگھٹ اٹھا دینا، اس میں کچھ بے شرمی نہیں ہے، وہ تمہارا شوہر ہے، خدا مجازی ہے، اس کی فرما برداری تمہارا فرض ہے، تمہاری نجات اس کا حکم ماننے ہی میں ہے۔ پھر سے دلہن سجی، سیج سجی، پلاؤ زردہ پکا، اور دولہا میاں دلہن کے کمرے میں دھکے لے گئے۔ گوری بی اب 21 برس کی نوخیز حسینہ تھی، انگ انگ سے جوانی پھوٹ رہی تھی، آنکھیں بوجھل تھیں، سانسیں بھاری تھیں۔ 7 برس انہوں نے اسی کھڑی کے خواب دیکھ کر گزارے تھے۔ ہم سن لڑکیوں نے بیسیوں راز بتا کر دل کو دھڑکنا سکھا دیا تھا۔ دلہن کے ہنا آلودہ ہاتھ پیر دیکھ کر کالے میاں کے سر پر جن منڈلانے لگے۔ ان کے سامنے ان کی دلہن رکھی تھی، 14 برس کی کچی کلی نہیں، ایک مکمل گلدستہ۔ رال ٹپکنے لگی، آج ضرور دن اور رات مل کر سرمگین شام کا سما بندھے گا۔ ان کا تجربہ کار جسم شکاری چیتی کی طرح موزور ہو رہا تھا۔ انہوں نے اب تک دلہن کی صورت نہیں دیکھی تھی، بدکاریوں میں بھی اس رس بھری دلہن کا تصور دل پر آرے چلاتا رہا تھا۔ گھونگھٹ اٹھاؤ، انہوں نے لرستی ہوئی آواز میں حکم دیا۔ دلہن کی چھنگلی بھی نہ ہلی۔ گھونگھٹ اٹھاؤ، انہوں نے بڑی لجاجت سے رونی آواز میں کہا۔ سکوت تاری رہا۔
اگر میرا حکم نہیں مانو گی تو پھر منہ نہیں دکھاؤں گا۔
دلہن ٹس سے مس نہ ہوئی۔ کالے میاں نے گھونسا مار کر کھڑکی کھولی اور پائیں باغ میں کود گئے۔ اس رات کے گئے وہ پھر واپس نہ لوٹے۔ انچھوئی گوری بی 30 سال تک ان کا انتظار کرتی رہیں۔ سب مر کھپ گئے۔ ایک بوڑھی اماں کے ساتھ فتح پور سیکری میں رہتی تھیں کہ ایک دن خبر آئی دولہا آئے ہیں۔ دولہا میاں موریوں میں لوٹ پیٹ کر امراض کا پلندہ بنے آخری دم وطن لوٹے۔ دم توڑنے سے پہلے انہوں نے التجا کی، گوری بی سے کہو آ جاؤ کہ دم نکل جائے۔ گوری بی کھمبے سے ماتھا ٹکائے کھڑی رہی۔ پھر انہوں نے صندوق کھول کر اپنا تار شہانہ جوڑا نکالا، آدھے سفید سر میں سہاگ کا تیل ڈالا، اور گھونگھٹ سنبھالتی لبے دم مریض کے سرہانے پہنچی۔
گھونگھٹ اٹھاؤ،
کالے میاں نے نزا کے عالم میں سسکی بھری۔ گوری بی کے لرستے ہوئے ہاتھ گھونگھٹ تک اٹھے اور نیچے گر گئے۔ کالے میاں دم توڑ چکے تھے۔ انہوں نے وہیں بیٹھ کر پلنگ کے پائے پر چوڑیاں توڑی اور گھونگھٹ کے بجائے سر پر رنڈاپے کا سفید دوپٹہ کھینچ لیا۔
اس میں جگتائی کا افسانہ گھونگھٹ خالد حمید سنا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ادبی مجلے سدا رنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت کا طالب ہوں، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر۔